حضرت والا عارف اللہ حضرت شافی محمد الفتاب عظام اللہ حضورهم کا یہ کلام مبارک ہے، عارفانہ اشعار ہیں جن کا عنوان ہے قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں، قرب کیا جانے جو دیدہ عشق باریدہ نہیں، احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں، احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں، ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں، احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں، ایسے ظالم نفس میں حضرت والا دعوت برکات ہمارا عالیہ اشعار میں وہ مضمون بیان فرماتے ہیں جس کو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، دس جگہ نہیں، بلکہ کئی کروڑ جگہوں میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس منظر کی بنیاد پر اور اس کو سوچ کر جو ایک مومن کو خوف پیدا ہوتا ہے، اور حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی خوف جڑ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. قرآن کریم میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر اور یہ خوف بنیاد ہے نہ نفس عن الہوا، جب کسی میں ڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی اور اتباع سے روکتا ہے. تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دوسری جگہ قرآن میں ہے جس کا مضمون یہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے، حق تعالی اعلان فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو آباد کرتے ہیں، اور حیات اس حیات دنیاوی کو بھی بالعزت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اور ڈر سے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں روز محشر کو حساب و کتاب دینا ہے سب کچھ، وہاں جا کے سب سامنے ہوگا، جو اس سے کانپ نہیں اٹھتا اور دنیا میں لرز کر نہیں رہتا تو ایسا ظالم انسان آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن انجام بھی جن کی نظر انجام پر ہو اور انجام جن سے نظر آئے ایسی آنکھیں اس کے اندر نہیں ہیں. دوستو ایک ہے آنکھیں اور ایک ایسی آنکھیں کہ جن سے انجام پر نظر ہو جسے بصیرت کہتے ہیں، اسی طرح ایک تو دل ہے اور ایک وہ دل ہے کہ جو اللہ کے یہاں دل کہلانے کے قابل ہے. قرآن میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں ان میں اندھاپن نہیں آتا بلکہ جو حقیقت میں اندھاپن ہے وہ دل دلوں میں آتا ہے کہ جو دل سینوں میں موجود ہیں، اور یہ جب آتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے. حدیث شریف میں مضمون آیا گناہ کرتے کرتے بندہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، پہلے ایک نقطہ سیاہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اسے دھل دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں اگر وہ اس سے باز آ جائے، اور اگر باز نہیں آتا تو وہ نقطۂ سیاہ بڑھتا 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 ایسا دنگ لگ جاتا ہے دل کو، اور ایسا دل کا سیاہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر اگر اسے نصیحت بھی کرو تو اسے اچھی نہیں لگتی، بلکہ ناصح کو وہ اپنا بدخواہ سمجھتا ہے. جو اسے خیر کی بات بتاؤ تو زبان حال سے وہ یوں کہتا ہے ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھی تھے، سبق ایک ساتھ پڑھا ہے، مولانا مملوک کے شاگرد ہیں دونوں، کون سر سید احمد خان، لیکن وہ ان کو نصیحت کرتے تھے. بالآخر انہوں نے یہ لکھا
حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو کہ اب آپ نصیحت کرنا بند کر دیں, اس وجہ سے کہ مجھے اب آپ کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی بلکہ خراب لگتی ہیں. دوستو کبھی گناہ یہ سوچ کے نہ کرنا چاہیے کہ چلو ایک دن آئے گا توبہ کر لیں گے. جب نصیحت آئی اور جب دل میں کچھ آیا کھٹکا کہ چلو ذرا بعد آ جاؤں, یہ جو عشق بازی اور غلط گناہ ہیں اور نافرمانیاں ہیں ان سمے رک جاؤ, بس فوراً اس کھٹکے کو لے کر اسی گھڑی رک جانا چاہیے, نہ معلوم کب جائے دنیا سے رخصت ہو جائے. مفتی فتی عثمانی دامت برکاتہ نے حضرت جی جلال آبادی کا ایک وہ نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کھٹکا دل میں آتا ہے گناہ سے رکنے کا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے مہمان اگر آپ مہمان نوازی کرو تو وہ دوبارہ بھی آئے گا, تیبارہ بھی آئے گا, پھر چوتھی مرتبہ آئے گا کہ ماشاء اللہ بھائی یہاں تو بڑی ضیافت ہوتی ہے. تو جو دل میں ایک آئی ہے تنبیہ اور وارننگ, میں کیا کر رہا ہوں, رکنا چاہیے مجھے آج, بس توبہ کر لینی چاہیے, حضرت جلبا جی اللہ فرمانے فوراً کر لو. تو جو دل میں خیال آیا پھر نیکی کا خیال بار بار مزید نیکیوں کا خیال آتا جائے گا اور اس طرح تقوی میں ترقی ہوتی جائے گی. اور اگر ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے, وہ ہفتے کے دن اچھی طرح جمعے کے دن غسل وسل کر کے سب توبہ کریں گے, دوستو اس کی یہ کل کبھی پھر آتی نہیں ہے. اسی کو حضرت فرماتے ہیں احتساب روز محشر جو لرزیدہ نہیں, ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں. اور حضرات صحابہ اکرام باوجود مبشرین بالجنہ ہونے کے بعد صحابہ دوستو پھر بھی اتنا ڈرتے تھے اس دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, کیسے حاضر ہوں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو مناجات ہے لمبی ہے, اس میں ایک شعر یہ ہے جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ادھر حضرت نوح ہوں گے, ادھر حضرت ابراہیم ہوں گے, لیکن انت یا صدیق عاصم تب الى المولى الجلیل. اے صدیق, اے ابو بکر صدیق اپنے کو کہتے ہیں, تو تو بڑا گنہگار ہے, تیرا کیا ہوگا, توبہ کر لے توبہ. حضرت صدیق اکبر کے قصیدے میں دوستو یہ نہ سمجھنا چاہیے جب توبہ کا مضمون آئے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم جو خواص سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھتے ہیں ہے نہیں, لیکن ہم جو خواص سمجھتے ہیں, ہماری جو عبادتوں کا حال ہے اور تقوی کا حال ہے وہ انسان خود جان سکتا ہے یا اللہ جانتا ہے. اس لیے ہمارا بھی حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپنا چاہیے. یہ وہ ادا ہے جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے. احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں, ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں. دیدہ کے معنی آنکھ, انجام بھی جس کی نظر انجام پر ہو, دور تک دیکھنے والی آنکھیں اس میں موجود نہیں ہیں. عشق ظالم سے ناممکن ہے وہ صابر ہے, عشق ظالم سے ناممکن ہے وہ صابر ہے, پھر جو گھر کیا جو گھر دے عشق سنجی اور مزہ ہے اٹھانے والا. دوستو اللہ والوں کے سوا اور کوئی نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے حدیث شریف میں ہے انا جلیس من ذکرنی, جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشی ہوتا ہوں. تو دوستو جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کو اپنا ہم نشی بنا لے, جو ساری دنیا کے چین اور سکون اور ساری دنیا کی لذتوں راحتوں کا پیدا کرنے والا ہے, جب وہ دل میں آ جائے اور وہ ہم نشی ہو جائے تو دوستو پھر اس کے قلب کے سکون اور چین اور راحت و مزوں کا کیا عالم ہوگا. بظاہر بظاہر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اللہ کی محبت اور خشیت میں, لیکن دل میں راحت اور چین اور سکون کا ایسا دریا بہتا ہے کہ مت پوچھے اس کا کیا عالم ہوتا ہے. اور حضرت نے ایک اس میں جواب دیا کہ اگر کوئی کہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت کا درد و غم اور ایک طرف آنکھوں سے آنسو, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دل سے ہنس رہے ہیں اور دل میں بہت مزے اور دل میں بہت آرام ہے, تو تضاد ہے, یہ تو ضدین ہے کہ ایک طرف انسان رو رہا ہے اور ایک طرف دل میں ہنس رہا ہے. تو اس کا حضرت نے جواب دیا ہے کہ یہ اندر ہماری آنکھوں میں اندر جو سیاہ پتلی ہے یہ جس سے ہم دیکھتے ہیں, تو سیاہی اور روشنی اس میں تو ضد ہے, پھر کیسے اس سے نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں ہی نے ہمیں دکھایا ہے یہ منظر کہ دیکھو یہ جمع ہے. اللہ کے لیے جو غم اٹھائے جاتے ہیں ان غموں کے سہنے میں دوستو دل ٹوٹتا ہے, اور دل پر عجیب قسم کی ضرب لگتی ہے, اور جب وہ دل ٹوٹتا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ اس قلب کو اپنا مسکن بناتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث شریف میں موجود ہے کہ میں کسی چیز میں نہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہ سما سکا لیکن مومن کے دل میں میں سماتا ہوں. اور جب اللہ آ جائیں جو ساری لذتوں کے پیدا کرنے والے, دنیا میں جتنے ہنسنے والے جتنے مزے لوٹنے والے جتنے خوشیاں منانے والے ہیں دوستو, ساری خوشیوں کا مرکز اور ساری خوشیوں کا خالق اللہ ہے. تو جیسے حضرت کے شہر میں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں, مولانا رومی فرماتے ہیں اے دل اے دل مجھے یہ بتا, شکر خوش طرف یا شکر سازت, جو شکر کا بنانے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا چینی زیادہ اچھی اور میٹھی ہے. اسی طرح اے دل کمر جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور جو ہے اس کی صورت زیادہ عمدہ یا جو کمر اور جان کا بنانے والا ہے. تو یہ جو ہم دنیا میں مر رہے ہیں دوستوں, ان کی مثال ایسی جیسی شکر اور کمر کو دیکھ کے اس پہ مرنے والے, اور اللہ والے شکر کے بنانے والے اور کمر اور چاند اور سورج کے بنانے والے پر مرتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو ویسی ہی لذت عطا فرماتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر قدرتی طور پر طبعی طور پر جو بھی بیٹھے ایک سکون محسوس کرتا ہے, ایک عجیب سکون کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے ان کو قلب میں انتہائی سکون بخشا ہے. حرارت اور گرمی کے پاس اگر آپ بیٹھیں اور آپ کو گرمی محسوس ہو, یہ دلیل ہے کہ ادھر گرمی ہے, جبھی تو آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو حضرت جس کو بیان فرماتے ہیں حقیقت میں مسکرانے والے وہ اللہ والے ہیں. اور آپ دیکھو کتنے سارے ہیں جو ظاہر میں ہنس رہے ہیں لیکن اندر سے جب ان کے احوال آپ چیک کرنے جاؤ اور احوال کا پتہ لگانے جاؤ, مسجد میں بیٹھے ہیں وہ گاڑی میں, اور گھر ان کے بنگلے ہیں اعلیٰ درجے کے, اور سمندروں کے کناروں پر ان کے گھر ہیں, لیکن اندر سے آپ دیکھو ہمیں تو کتنوں سے واسطہ بڑا, جن کی زبان سے ہم نے یہ الفاظ سنے انگلش میں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, وی ہیو ایوری تھنگ بٹ وی ڈونٹ ہیو پیس, سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے. سکون سکون کا تعلق دوستو قلب سے ہے, دل سے ہے. اسباب سکون الگ چیز ہے, سامان سکون الگ چیز ہے. یہ بنگلے اور یہ کاریں اور یہ ساری چیزیں یہ سکون کے سامان ہیں لیکن سکون ان کا نام نہیں ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ اور بازاروں میں سامان سکون تو ملتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا. سکون کہاں ملتا ہے؟ قرآن نے اعلان فرمایا اے میرے چاہنے والوں, سرگردہ پریشان نہ پھرنا دنیا کی تلاش میں ادھر ادھر, اور ادھر ادھر چکر نہ لگانا, میں اعلان کر کے تمہاری بندوں سے اتنی محبت ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب میں قرآن میں نازل کر کے بتا دیا کہ تم سکون ڈھونڈتے پھرو گے کہیں کہیں ادھر ادھر, مت ڈھونڈنا, اگر ڈھونڈنا ہو تو کہاں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قیامت تک کے لیے سارے انسانیت کے لیے اعلان ہے کہ اگر دلوں کا سکون ڈھونڈنا ہے میری یاد میں ہے, اور یہ نہیں فرمایا میری یاد سے سکون ملے گا, یہ فرمایا صرف میری یاد ہی سے ملے گا. حسر ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, یہی ایک راستہ ہے کہ میری یاد میں آ جاؤ. دوا میں طاعت اور دوا میں ذکر, حکیم الامت رحمۃ اللہ کے الفاظ ہے, دوا میں طاعت اور دوا میں ذکر. اللہ کی طاعت میں ہمیشہ رہو اور اللہ کو یاد رکھو, دیکھو زندگی میں کیسے مزے آتے ہیں. تو اس لیے حضرت جو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں واقعی مسرور اور خوشی میں جو ہیں وہ اللہ والے ہیں, ان کو اگر کچھ الجھن بھی ہوتی ہے دوستو, کیونکہ وہ رضا بالقضا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تو بھی ان کو مزہ آتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ میرے اللہ ابھی تو نے مجھے مرض میں مبتلا کیا, میری اس میں تو خیر اور بھلائی چھپی ہے, لیکن مجھے علم نہیں, میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر, لیکن آپ سے عافیت کی بھیک مانگتا ہوں. جب تک عافیت نہ ملے تو ہم دعائیں کرتے رہیں, مانتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, اے میرے اللہ آپ نے مجھے غریب کیا ہے, میرے پاس زیادہ دولت نہیں, میں تیرا شکر گزار ہوں, میں جانتا ہوں کہ میرے غریب رکھنے ہی میں میری کوئی خیر ہے, اگر میں مالدار ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ایک آیت تو یہ ہے, جو بیچارے کوششوں میں رہتے ہیں اور کمائی کم ہو پاتی ہے, بس اتنا غور کر لیں. اور دوسری آیت ہے, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہم رزق اتنا اتارتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بہتر ہے, اتنا اتارتے ہیں. اور دوسری آیت کا مفہوم تھا کہ اگر اللہ زمین میں رزق کو پھیلا دیتے نہ کہو پھر ہم کہ لوگ زمین کے اندر باغی اور بغاوت اور ظلم پر اتر جاتے. حدیث شریف میں بھی آیا, میں اے میرے بندو میں جانتا ہوں کب تک تمہارے لیے تمہیں غریب رکھنا بہتر ہے, تو میں تمہیں اس وقت تک اس طرح رکھتا ہوں, اور کس کو مالدار رکھنا بہتر ہے کہ اگر اسے غریب کر دیا جائے تو بغاوت و سرکشی پہ آ جائے تو میں اس کو اس حال میں رکھتا ہوں. دوستو یہ ساری نعمتیں اللہ والوں کے پاس ہوتی ہیں, ان کے سینوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یہ علوم ہوتے ہیں تو وہ چند سکون سے رہتے ہیں. ایک روایت ذہن میں آتی ہے حضرت والا کی برکت سے عرض کروں, کتنی پرسکون سکون دلانے والی, عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان من کان تفی, دو عادتیں اور خصلتیں جس میں ہوں, کتب اللہ شاکرن صابرا, اللہ اسے اپنے یہاں شاکر بھی لکھتے ہیں اور صابر بھی لکھتے ہیں, یعنی شکر گزاروں میں بھی اس کا شمار ہے اور اسی طرح صابر میں بھی اس کا شمار ہے. کون؟ من نظر فی دینی الا من هو فوقه فاقتدا به. دین کے سلسلے میں تو اور دین کے معاملے میں تو وہ اسے دیکھتا ہے کہ جو ہولی بنا ہوا ہے, اللہ کا مقدر ہے, بارگاہ الہی بہت اونچے تقوی کی اس پر بارش ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس کے نقش قدم پر چل کر ویسا بن جاؤں. تو جو دین میں اپنے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرے, وہ نظر فی دنیا ہو الا من هو دونہ, اور اپنی دنیا میں اس کو دیکھتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہے. اللہ تیرا شکر کہ مجھے روزانہ دکان پر بیٹھ کر اطمینان سے 200 روپے کی کمائی ہوتی ہے, دیکھو یہ بیچارہ بازار میں کیسے 500 روپے کا سامان لے کے سر پہ یہاں تو اٹھا کر بوجھ کیسے ایک ایک چیز بیچتا پھر رہا ہے. وہ اسے نہیں دیکھتا کہ جو ایک دن میں 2 لاکھ کما رہا ہے یا 2000 کما رہا ہے یا 50,000 کما رہا ہے نا, وہ دیکھتا ہے نیچے والے کو کہ یہ بیچارہ کس طرح مارکیٹ اور گلی گلی میں گھوم گھوم کر ایک چیز بیچ کے کتنی مشقتوں سے کما رہا ہے. یا اللہ تیرا شکر, فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ, وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ تو نے مجھے بہت دیا, اللہ کتنے تیرے بندے کس طرح پریشان کر رہے ہیں. کتب اللہ شاکرن صابرا, اللہ اسے شاکر بھی لکھتے ہیں اور صابر بھی لکھتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص ہے دوستو, من نظر فی دینہ الا من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الا من هو فوقہ فأسف على ما فاته, جو دین میں تو دیکھتا ہے نیچے کی طرف, ایٹ لیسٹ ارے چلو کم از کم میں نماز تو پڑھتا ہوں, چلو کم از کم جو ہے میں ایمان تو ہے میرے پاس, چلو کم سے کم اتنا تو ہے. دین میں نیچے والے کو وہ فلاں ہے دیکھو تو مومن بھی نہیں مسلمان بھی نہیں, چلو میں کم سے کم مومن تو ہوں. تو دین میں دیکھتا ہے جو گیا گزرا ہے اس کو اور پھر کہتا ہے چلو میں کم سے کم اتنا تو ہوں, اور دنیا میں دیکھتا ہے اوپر والے کو, جو اوپر والے کو دنیا میں دیکھے اسے کبھی سکون نہیں ملتا, کبھی نہیں ملے گا, چاہے وہ ملینر ہو کہ بلینر ہو کہ ٹریلینر ہو, اسے کبھی سکون نہیں ملتا, چاہے دولت کے جتنے خزانے اس کے گھر میں جمع ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ہمارے محسن ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی چاہی ہے. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ایسا ہو جو دین میں نیچے والے کو دیکھے اور دنیا کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھے, فاصف علی ما فاته, اور افسوس کرتا رہے. دیکھو وہ 50,000 روزانہ کما رہا ہے, کیا ہے ہماری دکان میں کیوں نہیں ہو رہا ہے 50,000, اور جب 50,000 شروع ہوئے دیکھو فلاں جو ہے کتنا روزانہ جو ہے بیچ رہا ہے, 1,00,000 کما رہا ہے, کیوں ہمارے یہاں 1,00,000 نہیں ہو رہا ہے. صبح سے شام تک پریشان, رات و دن حیران و پریشان. حدیث کہتی ہے کہ لم یکتب اللہ شاکرًا ولا صابرًا, نہ اللہ اسے شاکر لکھتے نہ صابر. میں کبھی بیان میں افریقہ میں کہتا ہوں, میں نے کہا کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ शुक्र छे कौन कंप्लेन है, यानी इसका मतलब है कि शुक्र है, कोई शिकायत नहीं है, ठीक चलता है, सब ठीक है। अगर उनको पूछा ना कि शुक्र की हकीकत क्या है, बेचारे को बताए तो वो परेशान है हर वक्त कि ये लाख के दो लाख और दो लाख के दस लाख और दस लाख के एक करोड़ और एक करोड़ के दो करोड़ कब बने, कैसे बने। हदीस कहती है कि आदमी न शाकिर कहलाता और न साबिर कहलाता। क्या दोस्तों, क्या सुकून दिलाने वाली रिवायत है, आपकी कोशिश के बाद जितना मिल गया बस शुक्र अदा करो और देखो अल्लाह फला फला के पास तो इतना दिया, लेकिन अल्लाह तूने मुझे आफियत के साथ इतना दे दिया है। कितनी सुकून दिलाने वाली, जो जिस रोजी और माश के दर्जे में हो बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और नीचे वाले को देखे। ऊपर वाले को देखकर दोस्तों कभी सुकून नहीं मिलता। इसी को हजरत यहाँ बयान फरमाते हैं, किस कंबल में सरूर है अल्लाह वाले जिक्र से, किस कंबल में सरूर है अल्लाह वाले जिक्र से, कोई भी इनके सिवा दुनिया में खंदीदा नहीं, कोई भी इनके सिवा दुनिया में खंदीदा नहीं, नाम रोशन कर के मर करके हक पर आई थी, नाम रोशन कर गए मर करके हक पर आई थी, मर गए जो मरने वालों पर वो हक दीदा नहीं, मर गए जो मरने वालों पर वो हक दीदा नहीं। حضرت والا دام البرکات ان فرماتے ہیں عارفین یعنی اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوئی، جن کو اللہ کی محبت حاصل ہوئی، دوستو اسی اللہ کی معرفت و محبت کو سنتے سناتے نشر کرتے اور اسی کو بیان کرتے کرتے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، حقیقت میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ صحیح نظریں تھی ان کی اور صحیح ان کی نگاہیں تھی، اور انہوں نے جس چیز کو اپنا آبجیکٹیو اور مقصد بنایا تھا حقیقت میں یہی لوگ تھے، باقی جو مرنے والے پر مر گئے تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پاس صحیح نگاہ نہیں تھی جس سے وہ اپنے انجام کو دیکھتے۔ دوستو مرنے والوں پر مر کر کیا ملا، خاک ملی، کچھ بھی نہ ملا، خاک میں جا کر خاک ہو گئے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو اس کے مجازی اور ناجائز محبتوں میں دوستو پھنسے رہنا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے جو مرنے والوں پر مر جانا ہے اور بھٹ جانا ہے، یا دنیا کی محبتوں میں، عہدوں اور منصبوں اور ناموں اور شہرتوں کی محبتوں میں دین کے کام کرنے والے دوستوں اور اپنا مقام چاہنے والے، یہ ساری دنیا ہے، اس پر مر کر اپنے آپ کو خاک کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نام پر جب کوئی مرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے اس دنیا کو خود تابع کر دیتے ہیں، اور ضمیر ہو تو پھر یہ دنیا دوستوں قدموں میں آتی ہے۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، ما اقبل عبد علی اللہ، کہ کوئی بندہ بندے مومن اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ نہیں ہوتا، الا جعل اللہ قلوب المؤمنین، مگر اللہ بنا دیتے ہیں سارے مسلمانوں کے دلوں کو، تنقاد الیہ بالود والرحمہ، جو اس کے مطیع بن جاتے ہیں مودت و محبت و الفت کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں رحمت و شفقت و مودت و الفت اس اللہ والے کی ڈال دی جاتی ہے۔ اس اللہ والے کے لیے وہ مودت و محبت و الفت کے جذبات اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی بكل خیر الیہ اسرع، اور اللہ بھی ہر خیر اس کی طرف بہت جلدی پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے دنیا کو چھوڑا اور اللہ کو اپنا مقصد بنایا، تو پھر یہ دنیا دوستو ذلیل ہو کے آتی ہے اور لوگ خود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے، خاندانی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، کوئی میں ہم وطن ہوں، میں ہم رنگ ہوں، کیا بات ہے کہ میرے ساتھ آپ جڑے ہیں، تو آپ کو صرف ایک ہی بات بتائیں گے، اللہ نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی اس لیے میں جڑا ہوا ہوں۔ اسی لیے اخر عرض کرتا ہے کہ جو اس طرح کی محبتیں جیسے آپ اور ہم سب یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہیں حضرت والا سے ہمارا تعلق ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا تعلق اس وجہ سے ہے کہ حضرت پھول پور کہیں میں بھی پھول پور کا ہوں, یا حضرت فلا قوم کہیں میں فلا قوم کا ہوں, یا حضرت فلا رنگ کہیں میں فلا رنگ کا ہوں, فلا نسب کہیں میں فلا نسب کا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جو محبت کی بنیاد ہے وہ صرف اللہ کی ذات عالی ہے, اور اس محبت کے اوپر اتنے فضائل ہیں دوستو کہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ابھی میری نظر سے گزرا کہ سلاسل تین چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے انسان حلاوت ایمانی پاتا ہے, ان میں ایک یہ ہے کہ من یحب عبدا لا یحبہ الا للہ, جو کسی انسان اور کسی بندے سے محبت کرتا ہو اس کو یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو. حلاوت ایمانی ملتی ہے, اور حلاوت ایمانی پر کتنی بڑی بشارت ہے کہ جب داخل ہوتی ہے کسی قلب میں تو دوستوں پھر نکلتی نہیں ہے. اس لیے صحیح معنوں میں اس دنیا کو اللہ والوں نے سمجھا, اور اس دنیا کو استعمال کر کے متاع جو قرآن نے کہا ہے کہ محض یہ ایک استعمالی چیز ہے, یہ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے. ضرورت و مقصد کا فرق میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں ضرورت پوری کرتے ہیں, لیکن دوست تو ضرورت پوری کرنے کے بعد کون ہے جو وہاں گھنٹے دو گھنٹے تک بیٹھا رہے, کوئی نہیں بیٹھا رہے گا. معلوم ہے ضرورت میں اشتغال اور مشغولی بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے, بقدر ضرورت سے آگے ضرورت اس میں مشغول ہونا اس کا مطلب نادانی ناپہنی اور کٹ پہنی ہے. جو بیت الخلاء میں تین چار گھنٹے تک بیٹھے سب کہیں گے کہ یہ نادان اور نا سمجھ ہے, ضرورت پوری کرتے ہی فوراً نکلتے ہیں, کیونکہ حاجت اور ضرورت ہے وہ مقصد نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے لیے مال و دولت اور چیزیں حاجت تو ہے لیکن مقصد نہیں. مقصد اللہ کی معرفت, اللہ کی عبادت اور اللہ کی پہچان, اللہ کی محبت کا رسول, یہ چیزیں دوستو مقاصد ہیں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں جو اللہ والے تھے وہ نام اپنا روشن کر گئے اللہ کے اوپر مر کر. نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفین, مر گئے جو مر پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں. حضرت والا کا اس نظم کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ اس کی تشریح کی جائے تو صفحات کے صفحات بھر جائیں. ایک ایک شعر میں اتنا جامع مضمون حضرت کے سے یہ صادر ہوا ہے, جنوبی افریقہ ہی میں ہوئی یہ نظم. یہ آخری مضمون ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جسے اللہ مل گیا اس نے سب کچھ پا لیا. تو اللہ والوں کو یہ کہنا کہ ان کو دنیا کی کچھ خبر نہیں, دوستو یہ تو دنیا کے خالق کو لیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر دنیا سے تم بے خبر کہتے بھی ہو تو خالق کو خالق سے باخبر ہے. عقل مند وہ ہے, عقل مند وہ ہے, کراچی کی مثال آپ لو, عقل مند وہ ہے جو کراچی کا سب سے بڑا آفیسر ہو جس کا اس سے تعلق ہو. وہ عقل مند نہیں جو معمولی معمولی لوگوں سے دوستی کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے, وہ ہے عقل مند. اسے جب کچھ ضرورت پڑے گی اس سے رابطہ کرے گا. تو یہ جتنے نیچے والے ہیں نا یہ تو سارے غلام بن کر حاضر ہوں گے اور سارے خدمت کے لیے تیار ہوں گے. اس لیے تو دوستو روایت میں مضمون آیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک دو بار میں نے بیان بھی کیا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل, وہ تو مخلوق ہے, اے جبرائیل تھوڑا بندے کو میں نے محبوب بنایا محبت کرو اس سے, حضرت جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے کہ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو, وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے بندہ میری محبت میں میری یاد میں, سارے خون تمنا اور حسرتوں کا خون کر کے ساری ناجائز چیزوں کو صرف میرے لیے چھوڑ کر, جب وہ اتنا اس کا یہ حال ہے سن لو اے فرشتوں اعلان کر دو. پورے اس میں تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ پھر روایت میں آتا ہے کہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. ہزار طاقتیں روکنا چاہیں, پابندیاں لگانا چاہیں, اور گھر والے روکیں, کہیں سے کوئی مجبوری ہو دوستو, پھر بھی لوگ لپک لپک کے لپک لپک کے دور دراز سے آتے ہیں. اور اس میں ضمن ایک تنبیہ ہم سب کے لیے ہے میرے دوستو, جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے, اور یہ یقین رکھیں کہ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر ہمیں لوگوں کے سے کچھ چاہنے کی ضرورت نہیں, نہ لوگوں سے دولت کی ضرورت ہے, نہ لوگوں سے یہ ضرورت کہ وہ ہمیں کوئی گاڑی لا کے دے دیں, یا کوئی مکان دے دیں, یا کوئی زمین دے دیں, یا ہمارا نام پھیلا رہے, یا ہماری بہت زیادہ چاروں طرف شہرت کریں, اس کی حاجت نہیں ہے. ہماری ہر عمل سے یہ کوشش ہو کہ اے اللہ تو کس طرح راضی ہوگا. اور جب آسمان والا وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے دوستو وہ راضی ہوگا تو میں نے حدیث سنائی پھر فرشتوں میں دھوم مچے گی آپ کے نام کی وہاں اور پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگیں گے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اسلامی اور ایمانی جو سسٹم ہے محبت اور محبوب بننے کا دوستو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری کوششیں کر کے لوگوں میں شہرت پھیلائیں اپنی. نہیں, اللہ کو راضی کریں تو انشاءاللہ اوپر آسمان سے نیچے کی طرف محبت آتی ہے, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی. یعنی اگر ہم اپنے عمل سے لوگوں میں محبوب بننا چاہیں اور لوگوں میں شہرت چاہیں, یاد رکھیے کہ پھر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اللہ کہیں گے جن کے لیے تو نے کیا تھا, جن میں شہرت چاہیے تھی, بس تیرا عمل گیا جا, ان کے لیے تھا تیرا عمل. اللہ ہمیں کامل اخلاص ادا فرمائے.
پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں, پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں, کون کہتا ہے کہ دل جہاں دی
دوسرے مضمون میں بیان فرمایا کہ اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اور دوستو کام صرف اللہ کی ذات آئے گی. قرآن میں غور کرنے سے اگر آپ غور سے تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا جہاں کافروں کو عذاب دینے کا ذکر ہے تو اکثر جگہوں پر آپ غور سے پڑھیں تلاوت کریں یہ آتا ہے کہ ان کا نہ کوئی شفیع ہوگا, نہ سفارشی ہوگا, نہ ولی ہوگا, نہ حامی ہوگا, نہ ان کے بچنے کی کوئی جگہ ہوگی, نہ فرار کی کوئی رابطہ ہوگا, نہ وہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہوں گے, اسی عذاب میں اسی طرح رہیں گے. دوستو اگر ہم دنیا میں اس شان کے ساتھ جئیں گے, اللہ میرا کوئی حامی نہیں, میری کوئی جائے فرار نہیں, میں بچ کے تجھ سے کہیں نہیں جا سکتا, میرا کوئی راستہ نہیں ہے, میرا ایک سہارا اکیلا تو ہے بس. میں نے دنیا میں مولا کسی کو اپنا سہارا نہ سمجھا, نہ بنایا, نہ کسی سہارے پر میری نظر ہے, صرف ایک اکیلا ہے میرے اللہ, تو میرا سہارا. ان درد بھرے جملوں سے جب اللہ کو پکارے دوستوں کو اس میں بول سکتا اور وہ مزہ ہوتا ہے کہ واللہ جو حضرت کا مضمون ہے میں صرف ناقل ہوں کہ ساری کائنات اگر دے دو, سارا عالم دے دو, تب بھی دوستوں وہ لذت اور وہ مزہ نہیں ملتا. جب اللہ کو اس طرح سے پکارے یا احد من لا احد لہ ویا سند من لا سند لہ ان قطع الرجاء الا منک, اے بے سہاروں کے سہارے, اے وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہے, سب طرف سے امیدیں ٹوٹ چکی ہے, یہ مانا ہے حدیث میں ہے, یہ دعائیں حضرت خانوی نے مراجات میں جمع کی, ان قطع الرجاء الا منک, سب طرف سے میری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, صرف تیرے در پہ آ کے پڑا ہوں, خود سے بھیک مانگتا ہوں. اس انداز سے جب اللہ کو پکارے دوستو تو اللہ کی رحمت اسی جوش میں آتی ہے. حضرت والا کے آگے والے اشعار اسی مضمون پر ہے.
پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جہاں, پالیا جس نے خدا کو پالیا سارا جگہ, کون کہتا ہے کہ دل جہاں دیدا نہیں, لذت ارد ندامت کی اوزاری میں ہے, لذت ارد ندامت کی اوزاری میں ہے, اب کیا جانے جو دیدار عشق باری دا نہیں, اب کیا جانے جو دیدار عشق باری دا نہیں.
اللہ کے سامنے جب بندہ ندامت کے آنسو گراتا ہے دوستو, ایسے قرب کا مزہ ملتا ہے اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ عجیب اس کے مزے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو کتابوں کو پڑھ کر یا تقریریں کر کے یا بہت اچھے اچھے واعظ کہہ کر اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے قرب الہی کی لذت کو پا لیا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں سچا. حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ گریہ ہو جاری ہے اور آنسو بہانا اللہ کے در پر نہ ہو تو قرب کیا جانے, اسے تو قرب کی ہوا بھی نہیں لگتی, پتہ بھی نہیں چلتا. سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے, یہ رونے والے آنسو. بارہا آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم ارزقنی عینی حسنتین, اے مولا مجھے ایسی دو آنکھیں دیں کہ جن دو آنکھوں سے اس طرح آنسو بہ رہے ہوں جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے. اور تسقیان القلب جو دل کو سیراب کر دیں, تسقیان القلب دل کی سیرابی ہوتی ہے ان آنسوؤں سے میرے دوستو, ایسا عجیب کیف ساری ہوتا ہے دل پر کہ اس کیف اور حلاوت کے سامنے دنیا کا کوئی مزہ نہیں. بالظروف الدم قبل ان تكون الدموع دما, اس سے پہلے کہ یہ آنسو خون ہو جائیں, والابرات جمرا, اور یہ جو ڈاڑ ہے یہ چنگارے آپ کے انگارے بن جائیں. دوستو کافر میں رہیں گے جہنم میں, لیکن وہ ندامت کا رونا نہ ہوگا, خون کے آنسو روئیں گے اور ان کے ڈاڑ جو ہے وہ انگارے بنے ہوئے ہوں گے, لیکن وہ کوئی نافع نہ ہوگا اس وقت کا رونا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ اس سے پہلے مجھے ایسی دو آنکھیں دے دے. اور ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی صبح کو کبھی کبھی جب روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دوستوں جیسے ہانی ابلتی ہے اور ہانی جب جوش مارتی ہے کھل 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 کھل, اس طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز اس انداز سے آیا کرتی تھی. اس لیے کہ اس میں ضبط کرنا, جب ضبط کے قابل نہ رہے اور ضبط سے باہر بات ہو جائے میرے دوستوں, جیسے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان کو پیدا کیا جائے اور ان کو حاصل کیا جائے. تو حضرت اسی کو فرماتے ہیں, لذت قرب ندامت گریا زاری میرے, لذت قرب ندامت گریا زاری میرے, جو دیدہ اشک باری دا نہیں, اب کیا جانے جو دیدہ اشک باری دا نہیں. حدیث شریف میں آیا, اگر رو نہ سکیں تو رونے کی صورت بنا لیں, لیکن میرے دوستو جو چیزیں ہمارے قلب کو اللہ کی محبت کے معنی اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے, ہم ان کو دور کریں پھر دیکھو رونا کیوں نہیں آتا. سب سے زیادہ یہ خطرناک جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی محبت کا مرض چلا ہوا ہے, انٹرنیٹ سے ہو یا ایس ایم ایس سے ہو, میسج بھیج کر ہو, اور یا ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو, یا ٹی وی کے ذریعے سے ہو, اخباروں کے ذریعے سے ہو, گھر سے بھی ہو. دوستو یہ جو ناجائز شکلوں کا ایک تعلق ہے قلب کے ساتھ, یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے ظلمت. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے واعظ میں فرمایا, یہ کیش اور نقد سزا ہے بد نظری کی, کہ حلاوت عبادات کی چھن جاتی ہے. نہ مناجات میں مزہ, نہ دعاؤں میں مزہ, نہ عبادت میں مزہ, نہ نمازوں میں مزہ, نہ تلاوت میں مزہ, کوئی مزہ نہیں آتا, کوئی لذت نہیں آتی. اس ایسا لگتا ہے کہ بس میں کر رہا ہوں مگر اس کو کوئی مزہ نہیں آتا, اور بالآخر سست پڑتا ہے, اس سے سست پڑنے لگتا ہے. اس لیے دوستو جو رکاوٹیں ہیں ان چیزوں سے وہ دور کرنی چاہیے. احسن نے ایک دن عرض کیا تھا, یہ جو بغیر بات ضرورت کے خامخواہ کی گفتگو ہے, بلا وجہ کی فضول باتیں آپس میں بیٹھ کر بیٹھے عشاء کے بعد دیر تک اور فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. حدیث میں نے سنا, یہ آپ کو روایت میں آیا کہ یہ لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ, بغیر اللہ کے ذکر کے کلام زیادہ نہ کرو, کیوں اس سے قساوت پیدا ہوتی ہے اور دل میں سختی آتی ہے, اور اللہ سے بہت زیادہ دور ہے وہ دل جس کے اندر قساوت ہو اور اس کے اندر جو ہے سختی آئی ہوئی ہو. اور ایک روایت جو ہے اس میں یہ بھی مضمون ہے آگے کہ ولا کی لا تعلمون, لیکن اس کا تم کو پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے دل کا کیا حال ہو چکا, جب آخرت میں اس کا انجام سامنے آئے گا دوستو, جب پتا چلے گا. اور اس روایت میں ایک اور جملہ بھرا ہوا ہے, وہ بھی بہت مناسب ہے کہ میں شرح تشریح کے طور پر عرض کروں. ولا تنظروا اور مت دیکھو, فی ذنوب الناس, لوگوں کے گناہوں میں, کأنکم ارباب, گویا کہ تم ان کے مالک ہو اور وہ تمہارے نوکر ہیں, اور مالک جو ہے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ نوکر میں کوئی خرابی اور کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے. اس طرح سے لوگوں کے گناہ ہے تو نہیں دیکھو, تھوڑا سا خانقاہ ہے وقت گزار کر, یا تھوڑا سا تبلیغ میں وقت گزار کر, بس فور یہ ہو جاتا ہے دل میں دیکھو یہ کیا کر رہا, وہ کیا کر رہا, یہ کیا کر رہا, اس طرح نہ دیکھو. تحقیق کے طور پر دوستو نکیر کرنی ہے ٹھیک ہے, لیکن امور کی تفحش اور تتبع اور تلاش و جستجو میں ہم نہ لگیں کہ ان کے گناہ اور ان کے عیوب کو دیکھیں. وَإِنْتُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ, اپنے گناہوں کو دیکھو کہ جیسے کہ تم غلام ہو, تم کو کسی مالک سے حساب دینا ہے اور مالک پوچھے گا یہ کمی کیوں ہے, یہ کمی کیوں ہے, یہ کمی کیوں ہے. اپنے گناہوں کو دیکھو اور سمجھو کہ میں غلام ہوں, مجھے مالک کے سامنے اور مالک الملوک احکم الحاکمین کے سامنے ہم سب کو جواب دینا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے گناہوں کو دیکھو, پھر ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا, کیونکہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ مبتلن اور ایک معافن, ایک تو وہ ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور ایک وہ ہے جسے عافیت بھی گئی ہو. حکیم الامت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منشا نبوت یہ ہے کہ مبتلن یعنی مصیبت میں گرفتار, یہ بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے. جب یہ مصیبت میں مبتلا ہے فرماتے ہیں فارحموا اہل البلاء, تو جو مصیبت میں مبتلا ہے ان پر رحم کھاؤ ان پر. اگر یہ بیچارہ اس گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس پر رحم کھاؤ. رحمت اللہ تعالی علی العافیہ, اور اگر اللہ نے تم کو عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے گناہ سے تو اللہ کا شکر ادا کرو, لیکن تحقیر کے ساتھ اس کے عیوب پر نظر نہ ڈالو اس کی جانب, کیونکہ تم اس کے رب نہیں ہو اور تم اس کے مالک نہیں ہو. اپنے گناہوں کی طرف دیکھو. آج ذرا سا وقت لگا کر کسی بھی دین کے شعبے میں دوستو بڑی جلدی یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کر رہا, یہ کر رہا, یہ کر رہا, اور اس کی تتبہ کرتے ہیں اور تفحش کرتے ہیں. یہ انتہائی خراب ہے. اس حدیث شریف سے مضمون معلوم ہوا, حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشی بندے پر متوجہ ہونا چاہتے ہیں قبولیت کے ساتھ. ورنہ دوستو جن کو اللہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے انہیں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ ڈھیل میں چلتے چلے جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. سنستدھرهم من حيث لا يشعرون, اس طرح چلتے رہتے ہیں اور ایک وقت آ کے اللہ کی قضا آتی ہے اور اس کو پکڑ کے اس کو ختم کر دیتی ہے. لیکن جن بندوں پر متوجہ ہونا ہوتا ہے ان کے دل میں نظامت آتی ہے. مگر دوست یاد رکھیے, توبہ کی حقیقت صرف یہ کہنا نہیں ہے اللہ میری توبہ کی حقیقت ہے جو کیا ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو اور ابھی فی الحال اس کو چھوڑ چکا ہو, یعنی کہ کل چھوڑوں گا, چھوڑ چکا ہو بالکل پورا ایک دم تک, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, پختہ ارادہ کہ اللہ ہرگز نہیں کروں گا. اور حالی امداد اللہ حالی وقت نے ایک عجیب بات لکھی ہے رحمہ اللہ, فرماتے ہیں اور اگر اے اللہ ہو گیا تو آپ ہی سے معافی چاہوں گا, کسی اور سے نہیں, بالکل نہیں کروں گا, لیکن اگر اے اللہ ہو گیا تو آپ ہی سے معافی چاہوں گا, کسی اور سے نہیں. تو بہرحال توبہ کے لیے لیکن یہ تین چیزیں ضروری, جس پر حضرت کے واقع ایک وعد ہے توبہ کے ہاتھوں, اس یہ وعد ہے, اس میں حضرت نے ان کے تمام چیزوں کو لکھا ہے. جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. ایک بات جو مجلس کی برکت اور حضرت والا کی برکت سے ذہن میں آئی, توبہ دوستو جب انسان ارادہ کر لے کہ بس اب میں سب چھوڑ چکا ہوں ختم کر چکا ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جا کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کے غسل کر کے اور یہ سب کرے. جس وقت اس نے ارادہ کیا اور عمل کو چھوڑا دوستو اسی وقت وہ تائب بن گیا. اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں بنی اسرائیل میں قاتل کا ذکر آیا جو اس نیت سے کہ میں چھوڑ چکا ہوں پوچھا تھا ایک راہب سے کہ میں 99 قتل کر چکا توبہ ہے؟ اس نے کہا کہاں توبہ تمہارے لیے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن کسی صحیح سمجھ والے عالم کے پاس جب پہنچا تو اس نے کہا کہ من یحول بینک وبین التوبہ, یعنی مضمون ہے یہ کہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہم کون حائل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں توبہ تیرے لیے توبہ ہے. فلا گاؤں میں جاؤ وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کے ساتھ جا کے عبادت کرو ان سے مشہور ہو جاؤ. میرے دوستو وہ بھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا, راستے ہی میں تھا, لیکن چونکہ یہ عزم کر چکا تھا اور حقیقت میں تائب جسے کہتے ہیں وہ بن چکا تھا, وہ چلا راستے ہی موت آ گئی. اب ملائکۃ العذاب بھی آتے ہیں اور ملائکۃ الرحمہ بھی آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو ادھر سے قریب ہو جا اور اس کو حکم دیا تو بعید ہو جا. جس سمت میں وہ چل رہا تھا دوستو اس طرف سے وہ قریب ہو گیا اور جس سمت میں وہ جا رہا تھا یہ زمین زیادہ ہو گئی, گویا کہ وہ زیادہ زمین طے کر چکا تھا. پھر آخری فیصلہ ہوا کہ ملائکہ رحمت نے اس کی روح نکالی. ملائکہ رحمت جو ہے ان کو اس کی روح نکالنے کے لیے دیا گیا کہ تم اس کی روح نکالو. تو دوستو جب عزم پکا, مثلاً آج ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی کو کسی سے معاشقہ ہے, پکا عزم کر کے یہاں سے نکلا کہ بالکل آج سے ایک دم نسیم منسیہ ختم, آج سے اس کو کہہ دوں گا کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرنا, یہ بھی نہ کہنا. یہ کہنا بھی دلیل ہے کہ ابھی باقی ہے دل میں محبت. یہ نہ کہنا چاہے کہ اس کے کہا آج سے مجھ سے رابطہ نہ کرنا کیونکہ میں سب چھوڑ چکا ہوں, نہیں. بس آج دل کو قلبن قالبن دور ہو جائیں, یہ نہ پیغام کا جواب دیں, نہ کوئی بھی پیغام بھیجیں, نہ کوئی بھی بات کہیں, مطلقاً چھوڑ دیں. دوستو یہی طریق ہے اس سے نجات کا, ورنہ کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں. دور حدیث شریف کا طالب علم کہہ کر حضرت کی باتیں نقل کرتا رہتا تھا تو خود سے ایک جناب کہتا ہے میں اتنا رویا اتنا تڑپا ہوا آپ کی باتوں سے لیکن رونے تڑپنے سے کچھ ہوا نہیں, اخیر تک وہ تعلق قائم رہا, چھوٹا نہیں. کیوں؟ میں نے ان کو جو بتایا کہ قلبن بھی دوری ہو قالبن بھی دوری ہو, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ساتھ, تفریح کے لیے جاتے ہیں ساتھ, یہ مرد نہیں چھوٹ سکتا. معالج روحانی جیسے معالج جسمانی ہے اگر اس کے مشوروں پر عمل نہ ہو دوستو, معالج روحانی کے مشورے پر اگر عمل نہ ہو, اتباع اگر نہ ہو تو پھر جلدی سے امراض سے نجات نہیں ملتی. اس کا حل یہی ہے, حضرت والا فرماتے ہیں قلبن بھی دور ہو جاؤ قالبن بھی دور ہو جاؤ, بالکل دیکھو بھی نہیں اس کے شہر اور اس کے گاؤں اور اس کی بستی اور اس کے گھر کے قریب تک نہ جاؤ, اس کے متعلق کوئی بات زبان سے نہ نکالو, نہ اگر کوئی نکالے تو اسے سنو قطعاً. ہمت حضرت کے بیان میں اللہ اگر ہمت نہ دیتے تو تقوی فرض نہ کرتے. تقوی کا فرض کرنا دلیل ہے کہ تقوی کی ہمت بھی اللہ نے دی ہے. تو جب گناہوں سے بچنے کی ہمت دی دوستو ہمت کو استعمال کریں, ہمت کا استعمال کرنا ضروری ہے ورنہ نافع نہیں ہوتا. آج بھی صبح بعد میں حضرت کہتا والذین جاہدوا فینا, جو مجاہدہ کرے گا تو نعمت ملتی ہے, اگر مجاہدہ نہ ہو تو حضرت نے فرمایا 100 سال تک شیخ کے پاس پڑے رہو, لیکن اگر مجاہدہ نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جس کو اس غفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں, جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی. بصارت یہ جو آنکھوں کا دیکھنا اس کو کہتے ہیں, اور بصیرت اللہ قلب میں ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی صفائی اور ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں پھر انسان اس لائٹ اور اس روشنی سے دیکھتا ہے, وہ ہے آنکھوں کی, دل کی آنکھ جو ہے یہ ہے بصیرت. جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی ہو کے نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ نہیں, ہو کے نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ
برکت تقوی جس کے ساتھ ہے فضل خدا برکت تقوی جس کے ساتھ ہے فضل خدا اس کے پیشی دام سائی کوئی پیشی دام
حضرت والا نے پہلے مصرے میں دو باتوں کو جواب فرمایا. ایک تو یہ مضمون ہے کہ جو بھی مسئلہ حل ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, لیکن حضرت نے بات بیان فرمائی کہ اللہ کے فضل پر محض سہارا لگا کے بیٹھ جانا یہ دانش مندی عقل مندی نہیں, کیونکہ قرآن میں یہ آیا مضمون عبادی الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں, لیکن ان کو یہ بھی بتا دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. پھر دوسری آیت ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. تو حضرت والا کے شعر میں یہ مضمون کا خلاصہ نکلا, اللہ رحیم ہے, فضل فرمانے والے, کرم فرمانے والے ہیں, لیکن تقوی اختیار کرو, تقوی کی برکت سے اللہ کا فضل و رحمت ہمارے ساتھ شامل ہوگی. اور اگر ایسے ہی بنیاد لگا کے بیٹھ جائے, قرآن کہتا ہے کہ دل کا امانی ہوں, یہ امانی ہے, امانی ایسی ہی تمناؤں آرزوں کو کہتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, جیسے بغیر نکاح کیے ہوئے اولاد کی تمنا کر کے بیٹھ جانا, اور کوئی کہے تو کہنا کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے, اللہ نہیں دے سکتے, یہ بات نہیں چلتی کہ اللہ قادر ہے یا نہیں, لیکن اللہ کی سنت اور نظام کیا ہے وہ یہ. تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں اللہ کا فضل متقین کے ساتھ ہوتا ہے, قرآن بھرا پڑا ہے ان اللہ علم المحسنین, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جگہ جگہ یہ مضمون آیا. پھر فرمایا تو اس کے پیچیدہ مسائل, پیچیدہ نہیں کہتے دوستو, ذہنی الجھن پریشانی جو اس کو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتے ہیں لا یحتسب, اسے گمان بھی نہیں ہوتا, اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اور ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی ام لا تفرغ غلن, اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. تو اللہ اسے ایسا غنا عطا فرماتے ہیں وہ اس میں مست رہتا ہے, وہ الجھاؤ میں نہیں پڑتا, الجھنوں پریشانیوں میں نہیں الجھتا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر روایت ہے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو سن لے کہ تیرے فقر کو میں ختم نہ کروں گا اور تجھے اس طرح سے مختلف کاموں میں مشغول کر دوں گا. ولم یباد اللہ بأی واد غلط, اور اللہ کو پروانی ہوتی کہ یہ انسان کون سی وادی میں جا کے ہلاک ہو گیا. تو دوستو اصل زندگی کی روح جو ہے نا وہ اولیاء اللہ پائے ہوئے ہیں کہ اپنے کو اللہ کے لیے فارغ کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی اس پہ اشکال کرے کہ اللہ کے لیے فارغ کرنا صرف اس طرح یہ جائز نہیں, اس کے دو جواب ہیں دوستو. پہلا تو یہ ہے اللہ کے لیے فارغ کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کا کام بھی حکم شریعت کے مطابق کرو, جتنا اللہ نے بتایا اتنا کرو. اور دوسرا مضمون حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اگر آپ کو توکل کا وہ مقام استقامت اور قلب میں تقویت اور لوگوں کے مال پر اشراف اور لالچ کی نگاہ نہ ہو اور وہ مقام عطا فرما دے پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. بہت سے اولیاء اللہ کچھ کماتے نہیں تھے, توکل پہ زندگی گزارتے تھے, یہ بھی ایک مقام ہے توکل کا اعلیٰ درجہ ہے, تو پھر اللہ ان کا وہ انتظام فرماتے ہیں.
برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, اہل دل کی صحابتوں سے جو حقیقت بھی ہوا,
حقیقت بھی بنانا ہے جس کی حقیقت پر نظر ہو اور حقیقت کو دیکھنے والا ہو, صرف ظاہری صورتوں پہ مرنے والا نہ ہو اور ظاہری صورتوں سے دھوکہ کھانے والا نہ ہو. تو حضرت فرماتے بلت بے دنیا اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. گویا اس شعر میں حضرت نے اوپر جو مضمون بیان فرمایا حضرت فرماتے کہ اس کا طریق ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو انشاءاللہ یہ اوپر کی جتنی چیزیں ہیں سب آسان ہو جائیں گی.
اہل دل کی صحابتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں, لذت دنیا فانی
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی, اے معاذ, یا معاذ, ایاک والتنعم, ایاک والتنعم, فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین, تنعم سے بچنا, عیش پرستی سے بچنا, عیش میں اپنے کو ڈال کر عادی بنا لینا, اس سے بچنا, کیونکہ اللہ کے بندے متنعم نہیں تھے, عیش پرست نہیں تھے. دوستو ذہن میں رکھنا, اگر اللہ عیش و آرام کی زندگی دے اور آپ شکر ادا کریں اللہ کا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے در پہ ہو جانا اور ہر وقت اس کی فکر میں پڑ جانا, رات و دن اس کے پیچھے لگ جانا, یہ ہے ممنوع. یا اس کا ایسا عادی ہو جانا جو اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہ سکے, بالآخر بھی لوٹ مار کرے, مال ادھر سے کہیں سے لائے, پریشانی اٹھائے اور حقوق بھی ادا نہ کر سکے, اس طرح یہ کیفیت, یہ ہے گویا قبیح اور بری کیفیت. یہ ہے حضرت اسی کو فرما دے کہ اللہ والے لذے سے دنیا کی گروی تو نہیں ہوتے, لیکن اگر آئے اور ملے تو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں.
اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیا فانی کا گروی دانی, روز محشر خدا رسوا کرنا فضل سے, روز محشر کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں, روز محشر خدا رسوا کرنا فضل سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں.
یہ حضرت والا کا مقصد ہے کہ
کیسے تسلیم رضا سے ہے بہار بے سزا.
تسلیم رضا دوستو اللہ کی محبت و معرفت کا ایک مقام ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کو سونپ دے, اے اللہ جس پہ تو راضی بے راضی, میرے لیے جو تجھے پسند مجھے وہ پسند, اور اگر کوئی مشقت مصیبت غیر اختیاری آئے اس پر صبر کر کے اللہ سے کہے اللہ جیسے آپ راضی, لیکن میں آج سے عافیت کی بھیک مانگتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے, مصیبت کو چاہنا یہ پسند نہیں کہ ہم مصیبت چاہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقاء العدو سے پناہ چاہیے, حالانکہ آپ نہایت بہادر, اور دنیا نے اتنا بہادر پیدا نہیں کیا, اس کے باوجود لقاء العدو سے پناہ چاہیے, تو مصیبت چاہنے کی چیز نہیں, لیکن اگر غیر اختیاری آ جائے, اے اللہ بس میں اس پر راضی ہوں جس پر آپ راضی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ غیر عافیت دکاؤ شہری, اے اللہ مگر میں عافیت چاہتا ہوں اور آپ کی عافیت بھی اصل میرا مطلوب ہے, درخواست کرے اللہ سے لیکن اپنی کوئی تجویز نہ ہو. آپ نے مجھے غریب رکھا, میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنا سب کچھ کرتا ہوں, تو میں تو مستحق تھا کہ میں اس طرح رہتا. تصویر سوچ دینا تو حضرت فرماتے ہیں اس سے بہت بڑی نعمت ملتی ہے, اور وہ کیا ہے, قلب میں ایسی بہار رہتی ہے کہ جس کو کبھی خزا نہیں لگتی, ہمیشہ دل پرسکون رہتا ہے, چین و سکون و اطمینان سے بھرا رہتا ہے. اس پر حضرت نے سنایا کہ وہ ایک بزرگ تھے, جب ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے کہ پورا عالم کا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے, سننے والوں نے کہا تمہاری مرضی کے مطابق عالم کا نظام چل رہا ہے, یہ کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے, جیسے اللہ کی رضا میری رضا. اور حضرت نے اس دن واضح نظر حضرت کے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے غلام سے پوچھا تیرا کیا نام, کسی غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے, کیا کھاتے ہو, کہ غلاموں کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں, کیا پیتے ہو, وہی پھر اس نے جواب دیا کہ غلام کا تو کوئی کھانا پینا نہیں جو مل جائے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فغشی کھا کے اور بے ہوش ہو کے گر پائے, اے غلام تو نے ہمیں صحیح معنی میں بندہ اور غلام ہونا سکھا دیا, ہم تو اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی تجویزیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں, ایسا ہو یہ ملے وہ ملے, ادھر سے یہ مل جائے وہ مل جائے. تو دوستو تجویز اچھی نہیں, تفویض بس اللہ کے حوالے, جیسے اللہ تو راضی میں راضی, یہی حضرت فرماتے ہیں. کیسے تسلیم رضا سے
سارے خدا صدمہ و غم میں بھی اختر رنجی صدمہ و غم